نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جیسے کہ بھائی نے عرض کیا کہ آج کا موضوع استخارے کے حوالے سے
کم و بیش سبھی لوگ اس سے واقف بھی ہیں اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں استخارے کا لفظ خیر سے بنا ہے جس کے مفہوم ہیں کہ خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے اور یا پھر کسی مسئلے میں اللہ کی رہنمائی حاصل کرنا کچھ اس کا تاریخی پس منظر اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہے کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے انسانی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں ایک تجسس ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا میرے اس معاملے میں میرے اس قدم سے کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا یہ تجسس ہر شخص میں موجود ہے بشریت کے حوالے سے. اب اس جذبے کی تسکین کے لیے مختلف ذریعے مختلف ہیلے مختلف بہانے ٹونے ٹوٹکے جو ہیں ہم استعمال کیا کرتے ہیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کا ظہور ہوتا ہے تو اگر اس دور کی تاریخ کو دیکھا جائے تو فال گیری کوہن گیری آراف بازی اسی طرح نجوم اور شگون بدشگونی کے وہ تمام معاملات ان میں موجود ہیں. مختصراً اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ موازنہ کر سکیں کہ جس دور میں ہم موجود ہیں آج ہم ان معاملات میں سے کسی میں گرفتار تو نہیں. تو دور جاہلیت میں بھی اپنے تمام دنیاوی معاملات کو نپٹانے کے لیے سب سے زیادہ شگون بدشگونی اور فال وغیرہ کے معاملات ہوا کرتے تھے. اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک آیت سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں اس کا ذکر ہے جس میں اظلام کے بارے میں بات ہوئی. اظلام دراصل ظلم کی جمع ہے اور ظلم کہتے ہیں کسی ایسے تیر کو جس میں پر موجود نہیں ہوتے بغیر پر کا تیر ہوتا ہے. تو مشرکین عرب یہ فال بازی کے لیے اظلام استعمال کرتے تھے. ان کی تین اقسام تھیں. ان میں سے پہلے قسم ایسی تھی کہ جو وہ نکاح کے لیے یا سفر وغیرہ کے معاملات کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تین طرح کے تیر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے ایک جگہ پر جمع کر دیے جاتے تھے جس میں سے ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا ہاں ایک پر نہیں اور ایک پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا. اب اگر نکاح اور سفر کا کوئی معاملہ ہے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اس میں سے ہلانے کے بعد تیر کو باہر نکالا جاتا تھا. اگر اس پہ لکھا ہے ہاں تو وہ کام کر لیا جائے گا اگر لکھا نہیں تو اس کام کو اگلے سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا تاکہ دوبارہ پھر یہ فال نکالی جائے اگر اس میں ہاں آ جائے اقرار آ جائے تو کیا جائے ورنہ اسے چھوڑ دیا اور اگر لکھا ہے کچھ بھی نہیں تو پھر اس کام کو چھوڑ دینا آئندہ فال ہی نہیں نکلتی یعنی یہ کام مناسب ہی سمجھا نہیں جائے. اسی طرح فال گیری کے جو تیروں کی جو دوسری قسم ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اس میں نسب کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہو جائے کسی کے تو وہ ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جو مہانت ہوتے تھے وہاں کے ان کے پاس لوگ 100 اونٹ لے کر جایا کرتے تھے اور حبل جو ان کا دیوتا ہے اس کے پاس وہ پہنچ جائے وہاں پر مہانت ان تیروں کو نکالا کرتا تھا. اس میں سے ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا تم ہی میں سے ہے یعنی تمہارے نسل میں سے. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مشرکین کے دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ رسم بھی عام تھی کہ لوگ اپنے گھروں پر آنے والے مہمانوں کو اپنے گھر کی خواتین پیش کر دیا کرتے تھے مہمان نوازی سمجھتے تھے اس بات. تو اب اگر کسی کے نسب میں، کسی کے قبیلے کے معاملے میں کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ یہ کس قبیلے کا ہے یا اس کا نسب ہم میں سے ہے یا نہیں، تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے، اس طرح فال نکال کے اس پہ سیٹسفائی ہو جاتے. اور اگر وہ نکلتا کہ جناب والا یہ تمہی میں سے ہے، تمہارے نسب میں سے، تو وہ مطمئن ہو جاتے، اس کی خوشی مناتے. اور اگر نکلتا کہ نہیں یہ تمہارا حریف ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا وہ ہو جاتا. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اس میں یہ جوئے کے لیے عمومی طور پر ایسی فال بازی کی جاتی. اس میں یہ کیا کرتے تھے کہ جوئے کا اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا تھا، یعنی گوشت کے لیے دراصل یہ جوئے بازی ہوتی تھی، اور پھر اس گوشت کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے تھے. جو مختلف کتابوں میں لکھا ہے اس میں ہے کہ 10 سے لے کر یا 28 حصے تک تقسیم کرتے تھے، اس اونٹ کے گوشت کو 10 سے 28 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا. پھر اب تیر مختلف اسی طرح سے نکال کے اس کی قراندازی کی جاتی، اور کسی کے تیر پر اگر لکھا ہوتا جیت، یعنی وہ جیت گیا ہے، اس کا نشان بنا ہوتا، تو اسے وہ گوشت کا ٹکڑا اس میں سے ایک دے دیا جاتا. اور کسی کا تیر اگر کوئی بے نشان نکلتا تو اس سے پھر اس گوشت کے پیسے لیے جاتے. تو اس طرح اس اونٹ کی قیمت بھی آ جاتی اور وہ گوشت بھی تقسیم ہو جاتا، اور ایک کھیل کا کھیل ہو جاتا. یہ اس قسم کی وہ ٹونے ٹوٹکے تھے وہ اپنا معاملہ کیا. اسی طرح فال گیری کے بعد کوہن گیری ان کے ہاں عام تھی. کوہن گیری کیا ہوتی ہے کہ آنے والے واقعات کی پیشگوئی کا دعویٰ کیا جائے یا غیر کے کسی علم کا دعویٰ کیا جائے. ایسے شخص کو کاہن کہا جاتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی حد سے کچھ اور تجاوز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ جن وغیرہ ہمارے قابو میں ہیں، اور وہ ہمیں غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں اور ہم تمہیں دیتے ہیں. اس کا بھی ذکر آپ کو قرآن کریم میں مل جاتا ہے. تو یہ معاملات میں ان میں عام تھے. عراف جو چوری کے سامان کا پتہ بتاتے تھے کہ چیز کہاں سے گم ہوئی، کس جگہ موجود ہے اس وقت، اور کس نے چوری کی، وہ عراف کہلاتے. ان کے ہاں یہ بھی چیز سلسلے عام تھے. اسی طرح سے نجوم یعنی ستاروں کا علم. اب تاروں کی چال، ان کی حرکت سے آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں جو اندازے لگائے جاتے ہیں وہ نجومی کہلاتے ہیں. تو وہ بھی آئندہ آنے والے واقعات کی پیشگوئیاں دیا کرتے تھے. وہ اپنے سفر کے معاملات یا تجارت کے معاملات کے لیے جب اپنے شہر سے دور جایا کرتے تھے تو نجومی کی بات پر بھروسہ کر کے پھر نکلا کرتے تھے. اسی طرح شگون اور بدشگون، یہ ان میں کافی اندر تک فرائیت کر چکی تھی چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں، کہ میں آج یہ کام کروں یا نہ کروں، اس میں بھی شگون اور بدشگونی کو تلاش کیا کرتے تھے. اور اس کے بڑے بڑے عجیب و غریب انہوں نے ہیلے بنائے ہوئے تھے. اس کی ایک صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا کو یا ہرن کو بھگا دیا کرتے تھے، اس کے پاس جا کے بھگا دیتے تھے. پھر اگر وہ دائیں جانب سے بھاگ گیا اس شخص کے، تو وہ کام کر لیں گے جس ارادے سے وہ نکلے ہیں، اور اگر وہ بائیں جانب سے گزر گیا تو اب وہ گھر واپس چلے جائیں گے، اب وہ کام نہیں کریں گے، کہ وہ منحوس ہے، وہ کام آج نہیں کیا جا سکتا، نحس ہو گیا. اسی طرح سے خرگوش کے بارے میں بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے ٹخنے کی ہڈی کو لٹکا دیتے تھے، یعنی نکال دیکھ کر اسے نکال دیتے تھے اور وہ پھر بھاگتا تھا، اور اس کی بھی حرکت سے وہ اپنے معاملات کو طے کیا کرتے تھے. بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض جانوروں کو، اسی طرح بعض گھروں کو اور بعض عورتوں کو منحوس سمجھا کرتے. اسی طرح بیماریوں میں بھی، مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ چھوت چھات کے قائل، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ بھی ان میں موجود تھا. اور یہ بھی عقیدہ موجود تھا کہ اگر مقتول کے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا تو اس کی روح کو چین نہیں آئے گا اور اسے سکون نہیں ملتا، اور وہ پھر اس کی روح الو بن کر جو ہے وہ بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس اور مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ اس طرح کی آوازیں دیا کرتی ہیں. یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی رحیق المختوم میں صفحہ نمبر 61 اور 62 پہ درج اور تفصیل سے ہیں، مختصرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہ وہ سارے معاملات تھے کہ جن میں وہ گرفتار تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے علم غیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جس کا کوئی کسی کو پتا نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے کس قدم سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. یقیناً کل کا کل غیب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ. تو سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں اس بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ سب کا سب باطل ہے، اور اس کی پھر دو وجہیں بھی بیان کی گئیں. پہلی وجہ تو یہ کہ یہ بے بنیاد عمل ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم اس نے دیا. تو لہٰذا یہ اب آپ یہ جتنے بھی معاملات ہم نے یہاں پر دیکھے، اگر آپ غور کریں تو یہ آج کے معاشرے میں یہ تقریباً کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. کہیں زوڈیک سائن اور برجوں کی طرح صورت میں موجود ہیں، کہیں آپ کے ستارے آج کا دن کیسا گزرے گا، اور اسی طرح سے یہ اخبارات بھرے پڑے ہیں نجومیوں سے اور یہ کاہنوں سے اور جنات آپ کے قبضے میں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ سارے معاملات آج بھی ہمارے درمیان کسی نہ کسی سطح پر موجود ہیں. اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں تجسس تو جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ وہ انسانی زندگی کا خاصا ہے، وہ تو ہوگا کہ میں یہ قدم اٹھانے والا ہوں، اس سے نتیجہ نکلنے والا کیا ہے، اس سے ہوگا کیا، اس بارے میں تو یقیناً تجسس ہوگا. ایسے موقع کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم دیا کرتے تھے، اس زمن میں میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی یہ نیک بختی ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہو وہ اس پر راضی ہو، اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، یعنی دعاؤں کی ترغیب آ گئی. اور نیز ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہو وہ اس سے ناخوش اور ناراض. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارہ اسی اہتمام سے سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلا. ترمذی شریف کی روایت. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا. تو یہ تو اس کے لیے محرکات ہیں کہ ہمیں کیوں استخارہ کرنا چاہیے اور کس لیے اس سے رجوع کرنا. حکمت اس میں یہی ہے کہ جناب بندوں کا علم ناقص ہے، دلی شکوک اور شبہات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کا علم ہے اس پر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں. تو یقیناً خیر اور رحمت اسی سے مانگی جا سکتی ہے، وہی خیر اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. اور جب ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو میں شامل ہو جائیں، اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ کن معاملات میں استخارہ کیا جانا چاہیے. تو تمام جائز کام استخارے کی زد میں آتے ہیں، ان میں استخارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے کام جو شرن اور عادتن یقینی طور پہ نفع مند اور نقصان دہ ہوتے ہیں، ان میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. جیسے ایک شخص یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ میں حج کروں یا نہ کروں، لیکن یہ کر سکتا ہے کہ میں حج اس وقت کروں یا نہ کروں، یعنی کہ اس سال حج پہ شریک ہوں یا نہ ہوں. یہ اس کی اجازت تو علماء کرام دیتے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دیتے کہ میں حج کر لوں یا نہ کروں زندگی میں. اسی طرح نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، شادی کروں یا نہ کروں، یہ تمام کام شرعاً جو ہیں وہ واجب جائز ہیں، تو جب جو کوئی کام شرن جائز ہے تو اس کے لیے استخارہ ایسے نہیں ہوگا. اب نکاح کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا, نکاح کرنے کے لیے کس سے دل میں رغبت ہے اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے. تو فرض, واجب یا حرام کاموں کے لیے استخارے کی ممانعت ہے. ایسے تمام کام جو فرض ہیں, جو واجب ہیں یا حرام ہیں, ان میں ممانعت ہے کہ استخارہ نہ کیا جائے. کسی کے استخارہ کون کرے, آج کل عموماً آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مختلف ایسے موضوعات پر کچھ تو جوکنگ ہوئی ہے کہ استخارہ کروائیے فلاں فلاں صاحب سے, کچھ پروگرامز بھی آپ کے سامنے ہوتے ہوں گے. تو اس حوالے سے بھی ذہن کو تھوڑا سا تازہ کر لیں کہ احادیث مبارکہ میں تو صاحب معاملہ کو بذات خود ہی استخارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت نے کوئی ایسی شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی اور استخارہ کرے. یعنی شریعت نے کوئی ایسی شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی اور استخارہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے بہتر ہے, بہتر انداز میں کر سکتا ہے, تو وہ بھی اس سے بھی کروایا تو جا سکتا ہے, لیکن اولاً ترجیح یہ ہوگی کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے. تو لیکن علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ کسی صالح اور دیندار شخص سے اگر استخارہ کروایا جائے تو وہ کوئی غیر مناسب بات نہیں کروایا جائے. اب اس کا مضمون طریقہ کیا ہے؟ پہلے دو رکعت نماز نفل ادا کی جائے, اسی نماز کو صلاۃ الاستخارہ بھی کہا گیا ہے اکثر کتب, اور اس میں یہ مضمون ہے کہ فرض کے علاوہ یہ کوئی اور نماز ہونی چاہیے. دن اور رات کے کسی بھی حصے میں یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز فرض کے علاوہ کوئی اور ہو سکتی ہے. مطلب اگر مسجد میں آپ داخل ہوئے, تحیت الوضو یا تحیت المسجد کی نفل آپ نے پڑھے ہیں تو وہ بھی یہ نماز شامل ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی صلاۃ الاستخارہ کے لیے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بس فرض کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز آپ پڑھیں اس کے بعد آپ یہ دعا کریں. فقہ حنفیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے. شامی میں لکھا ہے, ان کی جو فقہ کی کتاب ہے شامی, اس میں نہیں درج. لیکن شریعت کی طرف سے یا احادیث میں ایسی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی کہ لازم نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے فقہ حنفی میں اسے مستحب کہا گیا. اس نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, اور پھر اس کی دعا پڑھی جائے. جو مشائخ ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب استخارے کی دعا کرنے کے بعد بہتر ہے کہ بندہ پاک و صاف بستر پر قبلے کی جانب منہ کر کے کروٹ کے بل, جیسے سنت طریقہ ہے, اس طریقے سے لیٹ جائے, اور سو کر اٹھنے پر جو بات بھی پھر جس طرف دل راسخ ہو جائے اور اسی کو اللہ تعالی کا فیصلہ مانے. اس کی مدت کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی خاص مدت بھی درج نہیں کی گئی کسی کتب میں. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک دن میں دل کا تردد دور نہیں ہوتا تو سات یوم تک یہی عمل کیا جا سکتا ہے, کم از کم سات یوم تک, اور پھر یہاں تک کہ وہ دل ایک جانے پر مطمئن ہو جائے. اب اس بارے میں بھی کافی ابہام موجود ہیں کہ بندے کو اللہ کی طرف سے رہنمائی کیسے ملے گی, اس کا دل ایک جانب ہوگا کیسے. تو حدیث میں تو دیکھیے ایسی کوئی بات سند کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اس بندے کو رہنمائی کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ اپنے اپنے مشاہدے اور اپنے اپنے دل کے صاف ہونے کا معاملہ ہے کہ کس کا قلب کتنا صاف ہے. البتہ جو اللہ کے بندوں کے تجربات ہیں وہ مختلف کتابوں میں رقم کیے گئے ہیں. بسا اوقات کسی خواب کی صورت میں اچھے یا برے رہنمائی مل جاتی ہے, اور کبھی اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ دل کا میلان ایک جانب پر ہو جاتا ہے کہ دل کی دو آرا میں سے ایک خود ہی بھول جایا کرتی ہے اور ایک جانب ہی دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہی کام کس طرح کرنا چاہیے. اس بارے میں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارے کے بعد اپنے کام کے جس پہلو کی طرف انشراح ہو اسے کرنا چاہیے، لیکن کسی ایسے انشراح پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جسے انسان پہلے ہی اپنے دل میں طے کر چکا ہو اور اس میں اس کی کوئی دلی خواہش بھی موجود ہو۔ تو ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نفس کی اپنی کوئی گڑبڑ ہے جو آپ کو آگے پیچھے لے جا رہی ہے۔ تو اس لیے بندے کی رہنمائی میں زیادہ تر امید اسی بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی خواب وغیرہ میں اس کی کوئی بشارت دے دیں، کسی اور ذریعے سے کوئی معاملہ ہو جائے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دل ضرور ایک جانب پر ٹھک جائے گا، ایک جانب پر طے ہو جائے گا کہ دل میں وہ بات پختہ ہو جائے گی جو اس کے حق میں بہتر۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو استخارہ کیا کسی بھی نیک کام کے لیے اور ہمارا دل کسی ایک جانب پر راسخ ہو گیا، ہم نے جب وہ عمل کر لیا جیسے کہ استخارے سے نتیجہ نکلا تو کچھ عرصے کے بعد وہ عمل ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، تو ایسے موقعوں پر پھر انتشار پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو استخارہ کر کے یہ کام کیا تھا۔ تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ جہاں استخارے کا حکم ہے وہیں استشارے کا بھی حکم ہے۔ استشارے کا مطلب ہے، یہ لفظ نکلا ہے مشورہ کرنے میں، کہ مشورے کا بھی حکم ہے اور مشورے کو آپ استخارے کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ فرض، واجب اور حرام کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح ایسے کاموں کے لیے بھی نہیں کر سکتے، مثلا مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے اپنے علم میں سے یہ علم آپ کو دیا کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں ہو سکتا ہے میرے لیے فائدہ مند، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مشورہ کرنا حکم قرآنی ہے، مسنون ہے، احادیث میں بھی اس کی بہت مشورے کی تاکید آئی ہے، لہذا استخارہ جب بھی کیا جائے تو اس کے ساتھ پہلے اس کے موضوعات پر مشورہ کر لیا جائے، اور مشورہ یقیناً تجربہ کار جو آپ سے زیادہ بہتر ہوں، تجربہ کار ہوں، ان سے کیا جانا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ قابل قدر ضروری ہدایات آپ کو مل سکے۔ استخارے کی دعا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یقیناً ہر نماز کی کتابوں میں عموماً یہ دعا مل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم میں سے استخارہ کرنا، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، فإنک، بے شک کہ آپ، تقدر ولا اقدر، آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، اور آپ علم رکھنے والے ہیں، میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ اس موقع پہ میں ایک توجہ علمی نقطے کی طرف بھی آپ کی دلوانا چاہوں گا، یہ دعا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہم تک پہنچائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ علم تو میں اور آپ بھی رکھتے ہیں، اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میں علم نہیں رکھتا۔ تو اس بات کو سمجھ دیجئے کہ ایک مثال میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے علم اور مخلوق کے علم کی نسبت کیا ہے۔ تو اگر سمندر ہے، اس سے کوئی پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اڑتا ہے تو کتنا پانی ہوگا، ایک بوند یا ایک بوند سے کچھ زیادہ یا کچھ کم؟ تو فرمایا گیا کہ وہ جو پانی بچ گیا سمندر میں، وہ اگر اللہ کا علم ہے تو جو پانی سب چونچ میں لے کر وہ پرندہ اڑ گیا، وہ علم ہے جو پوری مخلوق میں ابتدا سے انتہا تک دیا گیا۔ اب اس کا کثیر تعداد تو مل گئی انبیاء کو، تو عام انسان کو کیا ملا؟ اس سے موازنہ لگا لیجیے، اگر ریشو پروپورشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک سمندر کہاں اور ایک قطرہ کہاں۔ وانت علام الغیوب، اور بے شک کہ آپ ہی غیب کی باتوں پہ جاننے والے ہیں، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں، انا، اب اشارہ ہے یہاں پر کہ بے شک، ہذا الامر، کہ یہ کام، عموماً یہ دعا جہاں بھی ملے گی وہاں پر حاضل امرہ کے دو بار یہ لفظ آئیں گے اور دونوں بار انڈر لائنڈ ہوتے ہیں. جب ہم اس جگہ پر پہنچیں گے تو جو بھی ہمارا معاملہ جس کے لیے ہم یہ استخارہ کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لے آئیں گے, اس کو ذہن میں حاضر کر لیں گے کہ جو معاملہ ہے. خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری, کہ اگر اس معاملے میں یعنی اس کام میں میرے لیے خیر ہے دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اور میری آخرت کے اعتبار سے, فقدر ہلی و یقر ہلی, تو بھی اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان فرما دے. تم مبارک لی پی, اور پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے. وائن کن تعلمو, اور اگر جانتا ہے اے اللہ ان ھذا الامر, کہ بے شک یہ کام شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, کہ میرے دین کے اعتبار سے, میری زندگی کے معاشی معاملات کے اعتبار سے یا میرے انجام کار کے اعتبار سے, فصرف عنی وصرفنی عنہ, کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے, شر ہے, تو پھر اسے مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور کر. وقدر لی الخیر حیث کان تم معذنی بے, اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور مجھے اس پر راضی فرما دیجئے. بڑی عظیم اور بڑی مدلل علم غیب, علم العلم, علم قدرت کے حوالے سے وحدانیت سے بھرپور دعا. اب کوئی ایسا معاملہ کسی شخص کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ جناب اس کو فوری طور پہ ڈیسیجن لینا ہے کہ مجھے یہ کام کروں یا نہ کروں, اور دل کسی ایک جانب راغب نہیں ہو پا رہا, دونوں جانب کچھ کشش ہے, دونوں جانب سے کچھ خوف. تو ایسے موقعوں کے لیے علماء کرام نے کچھ دعائیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو تلقین کی ہیں. ترمذی شریف کی ایک دعا ہے, اللہم اغفر لی وقتل, اے اللہ آپ ہی میرے لیے صحیح راستہ پسند فرما دیجئے اور آپ ہی میرے لیے انتخاب فرما دیجئے. ایسے موقع پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ تلقین کی گئی ہیں کہ وہ پڑھی جائیں کثرت کے ساتھ اس وقت, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی کام میں کچھ بہتری پیدا فرما دے. یا اللہم اہدنی وثبت لی, اے اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیجئے اور مجھے سیدھے راستے پر کر دیجئے. اسی طرح اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ میرے دل میں وہ بات ڈالیے جس میں میرے لیے بہتری ہو. تو استخارے کے موضوع پر یہ جو کچھ بھی چند باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں, اس میں سے جو بھی بات اچھی اور قابل توصیف تھی یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرما دے. اور جس بات میں کسی گمراہی کا, کسی شر کا سبب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے اور اس پر ہمیں معاف فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و